أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد خلائق عشرين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. جیسے کہ ہمارے جوان دوست نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ ایام حضرت ابو طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، بہن کے ہمارا عمان یہاں سیاسی ہمیشہ یا عموماً سیاسی موضوعات ہی حالات حاضرہ آپ کے زمانے کے حالات ہی ہمارا زیادہ تر موضوع ہوتا ہے. آج بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن بہت ہی مختصر آج کے ایام کی مناسبت سے. ان ایام کی مناسبت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جن کو آج تک دشمن اسلام، دشمن اہل بیت نشانہ بنا رہے ہیں اور ان پر اسلام قبول نہ کرنے، ایمان نہ لانے، رسول اللہ کے دین کو تسلیم نہ کرنے کے الزامات لگاتے ہیں، دو باتیں میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر اس موضوع پہ کرتا ہوں. پہلی بات، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک حضرت ابو طالب حیات رہے، رسول اللہ کی عمر تقریباً 50 سال ہو گئی تھی. دوسرے لفظوں میں جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے تو رسول خدا 50 سال کی عمر میں تھے. 10 سال بعثت یا مبعوث ہوئے ہو چکے تھے رسول اللہ، اسلام کو پھیلانے کا کام 10 سال کر چکے تھے اور رحلت ہو جاتی ہے. رحلت کے بعد کسی جگہ پہ سنا پڑھا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ جو چند وصیتیں کی ہیں رسول خدا کو حضرت ابو طالب نے، اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اب آپ میرے بعد مکے میں نہ رکیے گا، مکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. خود اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک اگر آپ محفوظ رہے، ابھی تک اگر اہل قریش بت پرست یا جو بھی آپ کے چھپے ہوئے دشمن تھے کہ جن کا ذرا تعارف کم ہوا ہے ابھی، وہ آپ پر اگر ہاتھ نہ ڈال سکے، اگر آپ کو روک نہ سکے، آپ کی تبلیغات کے آپ کے کاموں کو اگر متاثر نہ کر سکے، تو اس کی بہت بڑی وجہ حضرت ابو طالب کہ جنہوں نے مسلسل اس شخصیت کی حفاظت کی. اب جو روش اپنائی، وہ جو روش اپنائی اس پر ایک الگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون سی روش اپنائی ہے آپ نے کہ کس طرح سے آپ اس شخصیت کو تقریباً 42 سال، کیونکہ 8 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، جب رسول اللہ صرف 8 سال کے تھے اس وقت عبد المطلب دنیا سے چلے گئے اور وہ ابو طالب کے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ دے کے گئے تھے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. 42 سال تک ایک شخصیت کی حفاظت کی ہے اور ہم نے قرآن کی آیت سے بھی استفادہ کیا، اللہ یجد کا یتیمن فآوا، یہ حضرت ابو طالب سے متعلق ہے. سورہ طہٰ کی جو آیت آپ سنتے ہیں، اللہ یجد کا یتیمن، کیا ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی. اللہ نے اس کام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، لیکن کام کس نے کیا ہے؟ کام تو ابو طالب نے کیا ہے. حضرت ابو طالب کے کام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، یعنی 8 سال کی عمر سے لے کر اور 50 سال کی عمر تک، یعنی 42 سال حضرت ابو طالب نے حفاظت کی ہے رسول اللہ کی. اور کس طرح سے حفاظت کی ہے کہ اپنی اولادوں کو اس دین پر جو رسول اللہ لائے تھے، بچپن میں ہی یہ درس دیا تھا کہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو ان واقعات کا نہ بھی علم ہو کہ جو شیب ابی طالب میں 3 سال جس مشکل حالات کو مسلمانوں نے دیکھا، اپنے بچوں سے جگہ تبدیل کرتے تھے. حضرت ابو طالب ان 3 سالوں میں کہ جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے، اپنے بچوں سے رسول اللہ کی جگہ کو تبدیل کیا کرتے تھے. یعنی 3 شخصیات کا زیادہ نام آتا ہے، خود حضرت عقیل ہیں، بیٹے ہیں ابو طالب کے، خود جعفر ہیں جو بیٹے ہیں ابو طالب کے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب. یہ وہ شخصیات ہیں جن سے جگہ تبدیل کرتے تھے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ کو یہ تو علم ہونا چاہیے کہ بعد میں کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں ان کی اکثریت ابو طالب کی اولاد ہیں، یا بیٹے ہیں، یا بیٹوں کے بیٹے ہیں، یا بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام. ساری نسل ان کی وجہ سے کربلا پوری ابو طالب کی اولادوں کی جگہ ہے کہ جہاں کربلا آباد ہے. ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جن کے وجود نے رسول اللہ کو پناہ دی اور جن کی اولاد نے دین کو پناہ دی، جن کی اولاد نے پھر دین کو سنبھالا. تو پھر دشمنی تو ہونی ہے. دشمنی کسی نے ایک ہی جملے میں بات کو ختم کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کام ابو طالب نہ کرتے تو اتنا ہی کافی تھا کہ لوگ ان پر تہمتیں لگائیں کہ وہ علی کے والد ہیں. بات بالکل ایسے ہی ہے کہ مولا کائنات نے پھر جو بعد میں اسلام کی حفاظت کے لیے جو الحمدللہ امامت اور ولایت کا سلسلہ، اور پھر وہ جیسے آخری امام تک منتقل ہو کے آج ہم آخری امام کی امت بیٹھے ہیں، اس میں مولا کائنات کا کیا ہوا کام ہے. تو پھر ابو طالب سے دشمنی تو ہونی ہے. تم کو پتا ہے کہ مین شخصیت کہ جس نے ہمیں کبھی بھی اپنی زندہ ہوتے ہوئے رسول اللہ پر موقع نہیں دیا کہ ہم ان کے خلاف کچھ کرتے، اور ان کی شہادت یا وفات کے بعد آج تک ان کی اولاد مسلسل اس اسلام کو، انہی کی اولادیں، اس سارے سادات انہی کی اولادیں لگتی ہیں. مولا کائنات سے چل رہی نہ ساری نسل، یار فاطمہ زہرا سنا وہ چل رہی نا سب ہو. بات ہماری فی الحال اس بات میں مختصر نہیں، لہٰذا کہ حق ادا کرنا شخصیت کے اوپر نہ کہ حق حل الگ ہے تو مشکل کام ہے، کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے. آ جائیں اس موضوع پر کہ جس کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. حالات حاضرہ آپ کو سن رہی خواہش میں میں پہلے ایک مقدماتی بات کروں اس سے پہلے کہ کسی خاص موضوع میں داخل ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے سے آگاہ رہنا، آگاہی ہو سکتا ہے کہ گمراہی بھی اس کے ساتھ آ جائے. آگاہ رہنا تو امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ صحیح خبر سے باخبر رہنا اصل ہدف ہے، نہ یہ کہ باخبر رہنا، باخبر رہنا اصل ہدف نہیں ہے، صحیح خبر سے باخبر رہنا. آپ کو اصل بات کا پتہ ہو کہ وہ کیا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اصل گزارا ہی نہیں، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہ ہو جائیں گے تو بس پھر ختم ہو گیا مسئلہ ہی، پھر اس دنیا میں اور کریں گے کیا اگر گمراہ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح خبر سے باخبر رہنا اصل ہدف ہے. آسان راستہ جو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن پھر بیان کرتا ہوں کیونکہ اس کی تکرار ضرورت محسوس کرتا ہوں، آسان راستہ باخبر رہنے کا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے خبریں لیں، ان چینلز یا ان اداروں یا ان صحیح ذرائع سے خبریں لیں کہ جن کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ ان کے یہاں انشاءاللہ جھوٹی خبر، غلط خبر، گمراہ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، یا آپ کو باخبر صحیح خبروں سے رکھنے کے لیے ہی بات کرتے ہیں. آپ کو ان شخصیات سے، آپ کو ان اداروں سے اور انشاءاللہ ان ذرائع سے آپ کو اپنے آپ کو متصل کرنا چاہیے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. دنیا کا جتنا بھی میڈیا ہے یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تو ہے، یہ آپ کو اصلاح کرنے کے لیے نہیں. یا آپ کو ہدایت دینے کے لیے نہیں یا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اگر اپنی اس مقدمہ کی بات کو بھی ختم کروں تو میں بہت آسان بات کرتا ہوں کہ یہ دو شخصیات آپ کے پاس ہیں, ایک رہبر معظم سید علی خامنہ ای اور ایک سید حسن نصر اللہ جو سالار ہے سید علی خامنہ ای کا. ان دو شخصیات کی باتوں کو ضائع مت ہونے دیں. یہ دو شخصیات جب جس موضوع پہ جہاں بات کریں نا, جب تک آپ سن نہ لیں نا چین سے مت بیٹھیے گا, جب تک آپ ان کو سن نہ لیں, کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اس زمانے میں آپ کے اس پراشوب دور میں سخت ترین مراحل, لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک سفینہ ہے تشیع کا جسے ڈوبنے نہیں دے رہا ہے, اسے مسلسل نجات دلا رہا ہے, جس کے پیچھے امریکہ لگاؤ, جس کے پیچھے اسرائیل لگاؤ, جس کے پیچھے منافق مسلمان لگاؤ, ان تمام مشکلات کے باوجود یہ, اور جس میں منافق شیعہ بھی شامل ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایران میں بھی منافق شیعہ موجود ہے, دنیا میں بھی, یہ جو سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اصل تشیعوں کو روکیں. اور یہ دو شخصیات, ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں, ان کا نام زیادہ جانتے ہیں, ورنہ الحمدللہ انہی کے ساتھ چلنے والے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں, لیکن یہ دو بڑی شخصیات ایسی ہیں کہ جو آگاہ بھی ہیں پوری طرح سے. آپ نے وہ پوٹین والی بات سنی ہوگی, ولادیمیر پوٹین, کہ جس نے یہ جملہ کہا ہے کہ جب بھی سید علی خامنہ ای کی تقریر آئے تو مجھے ترجمہ نہیں, یعنی بعد میں نہیں سنوایا کرو, وہ بول رہے ہوں ساتھ ساتھ ترجمہ کیا کرو. تو کسی نے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے اتنا غور سے کیوں سنتے ہو, تو اس نے کہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو صرف حالات سے باخبر نہیں کرتی بلکہ یہ سولوشنز بھی دیتی ہے. یاد رکھیے گا, کمال ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جو مسلسل تنقید کرتے رہتے ہیں, مسلسل حالات کو خراب ثابت کرتے رہتے ہیں, یا فلاں فلاں اور فلاں پر الزام لگاتے رہتے ہیں, وہ بہنر نہیں ہوتے. بہنر ہوتے ہیں جنہیں مسائل کا پتہ ہوتا ہے اور اس کے سلوشنز کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور پھر وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں مسائل کی سے آہستہ آہستہ سلوشنز کی طرف, یہ حل کیسے ہوں گے, حل کرنے کی رہنمائی. یہ دو شخصیات سید حسن نصر اللہ بھی اور رہبر موسم بھی نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ یہ آپ کی انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ان مشکلات سے نکلنا کیسے. اور آگاہی اس حد تک ہے کہ آپ نے آخری تقریر جو رہبر موزوں نے فرمائی اسی ہفتہ وحدت اور رسول اللہ کی ولادت کی مناسبت سے, اس میں اتنی جزیات میں آ کے بات کی ہے کہ رہبر فرما رہے ہیں کہ پڑوسی ملک کے اندر ایک آدمی باقاعدہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پناہ دے دی جاتی ہے کہ وہ انگلینڈ کی طرف, انگلینڈ برطانیہ پناہ دے دیتا ہے. یعنی رہبر موزوں اس حد تک جزیات میں بھی آ کے بات کرتے ہیں. اب ہم کہیں حالات سے باخبر نہیں, دنیا کے حالات سے باخبر نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کی جو ولایت الحمدللہ اس وقت ولی امر, آپ کی جو اس وقت نیابت امام زمانہ ہے, وہ اس قدر شاندار لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نہ صرف آپ کو مسائل سے آگاہ رکھیں گے بلکہ انشاءاللہ ہمیشہ اس کے سلوشنز بھی دیں گے. یہ ایک مقدماتی بات تھی. دوسری جو مقدماتی بات ہے وہ بھی اسی زمن میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار بھی کیا کریں. تشریحوں میں کون مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم بس حالات کوئی خبر سنی اب ہم فوراً چاہتے ہیں اس میں تجزیہ ہو جائے, انتظار نہیں کیا کریں. یعنی میں پہلے اندازہ نہیں تھا, متوجہ نہیں تھا, ابھی چند سالوں سے متوجہ ہوا ہوں اور اس کے بعد میں نے تقریباً اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ پابندی کروں اس بات کی کہ جب تک کسی بڑے سیاسی ایشو پہ, بڑے سیاسی ایشو پہ رہبر موسم کی نگاہ نہ آ جائے, رہبر کی نگاہ نہ آ جائے, احتیاط کرنی چاہیے. ہم کوئی تبصرہ کر دیں, کوئی تجزیہ کر دیں اور بعد میں غلط ثابت ہو جائے, پتہ چلا کہ رہبر کی بات کچھ اور تھی, اس لیے تھوڑا صبر بھی کیا کریں کہ کیا ہوا ہے. خوب, دونوں باتیں ہماری ختم ہو گئی. حالات میں داخل ہو, اگر ہم آغاز کریں جو سب سے اہم موضوع اس وقت امریکہ کے الیکشن کا تھا, امریکہ کے الیکشن جو رہبر موسم نے فرمایا وہ بہترین تھا کہ ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کس کی بنتی ہے, ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کس کی بنتی ہے. حکومت میں کہنا کہ ہم زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے اس پر, ٹائم بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ بھائی کون کتنی سیٹیں لے رہا ہے, کون کہاں سے کتنی سیٹیں لے رہا ہے. ابھی بن جائے گا ملک کا صدر یا تبدیلی آئے گی عراق امریکہ کی حکومت میں. کیوں؟ کیونکہ رہبر نے فرمایا کہ جو ان کا سسٹم ہے نا اصل میں وہ تبدیل نہیں ہوتا, تبدیل فرد ہوتا ہے, شخص ہوتا ہے, پارٹی ہوتی ہے, لیکن ان کا بنایا ہوا نظام تبدیل نہیں ہوتا. بظاہر چہرے تبدیل ہوتے ہیں لیکن ان کی پالیسیز تبدیل نہیں ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ٹیکنیکس تبدیل ہو جائیں لیکن اسٹریٹجیز تبدیل نہیں ہوتی ہیں. سمجھنے کی بات ہے, جو نقصان اوباما کے زمانے میں ہوا ہے, اوباما کے زمانے میں, اتنا بائڈن کے زمانے میں نہیں ہوا ہے, یعنی سوری ٹرمپ کے زمانے میں, اور اب ٹرمپ کے بعد پھر دوبارہ دوسری پارٹی آ رہی ہے, اب آپ پھر دیکھیں گے. اب اگر ابھی کیمرہ نہ ہوتا تو میں شخصیات کے نام لے کے مثال دیتا آپ کو, لیکن احتیاط سے بات کرتا ہوں. جب دشمن کھل کے سامنے آ جائے نا, ایسا دشمن بہت اچھا ہوتا ہے. جب دشمن کھل کے سامنے آ جائے تو ایسا دشمن بہت اچھا. اور اگر دشمن منافقت پہ اتارا ہے تو پھر اکثر نادان لوگ گمراہ ہی رہتے ہیں بیچارے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا اے مولا کائنات آپ حق پر ہیں یا فلاں امیر شام حق پر ہے. کہتے ہیں نا, کہا ہے نا اپنے لوگوں نے کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لبادہ اڑ گیا تھا. جب لبادہ اڑ کے آئے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جب سامنے آ جائے کھل کے آ جائے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتا, اس سے لڑنے میں مزہ آتا ہے, اس کی دشمنی چھلک گئی. کیونکہ یہ جو احمق آدمی تھا جو اس نے کرنا تھا پہلے بول دیا کرتا تھا یہ کرنا ہے, سمجھ میں آتی تھی بات. لیکن جب بعد میں جو یہ گورنمنٹ اب بنے گی, ان لوگوں کی سب کی جو روش رہے گی نا وہ یہ رہتی ہے کہ یہ لوگ اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں لیکن کرتے بڑے خفیہ ہیں اور دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اوباما آج تک. لیکن اگر آپ اوباما اور جو بائیڈن کے مل کے جو انہوں نے اپنے زمانے میں, وہ صدر تھا یا نائب صدر تھا, اگر ان کے فیصلوں کو جا کے چیک کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لیبیا پر زیادہ تباہی اوباما کے زمانے میں, عراق پر زیادہ تباہی اوباما کے زمانے میں, لبنان میں زیادہ تباہی اوباما کے زمانے میں, یمن پر زیادہ تباہی اوباما کے زمانے میں. یعنی جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے اتنا نہیں ٹرمپ نے نقصان پہنچایا. ٹرمپ کو دو تین بڑے کام دیے گئے تھے اور تقریباً اس نے مکمل بھی کر لیے تھے, اب دو ہی تقریباً امکان تھے, یا یہ مر جائے گا جو تقریباً پیشن گوئی ہوئی بھی تھی کہ الیکشن سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ موت ہو جائے گی, یا پھر یہ ہارے گا اور پھر ہم کہیں گے یہ جو سارے غلط فیصلے ہوئے نا یہ تو ایک آدمی نے کیے تھے, اس پر ڈال دیں گے. اور ہمارے جو عام لوگ ہیں بیچارے وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا ہوا, پیپلز پارٹی نے تو اتنا نواز شریف نقصان پہنچایا ہے, اب ہم پیپلز پارٹی کو لے کر آئیں گے. پانچ سال کے بعد ہماری عوام کی حالت ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں پیپلز پارٹی نے بڑا نقصان پہنچایا ہے دوبارہ ہم نواز شریف کو لے کر آئیں گے. ہماری تو حالت یہ ہے, ہم تو چار پانچ سال کے اندر بھول جاتے ہیں کہ بھائی اس گورنمنٹ نے تو مدد کیا گیا تھا گزشتہ گورنمنٹ نے, تو یہاں پر بھی یہی ہونا ان کی باتوں کا ہم بھول جانا تھا کہ کیا کیا تھا ٹرمپ میں. ہو ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا الیکشن کون جیت رہا ہے, ہمارے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سسٹم نہیں بدلتا. ہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشنس کے اندر ان کا جو چہرہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اگر موقع پر مانگے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والے ملک ٹرمپ صدر کے جس کے انڈر میں ہونے ہیں انتخابات, وہ یہ کہے کہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے, واہ. یعنی جو ملک کا صدر ہے جس کے کنٹرول میں الیکشن ہو اور وہ یہ پہلے ہی کہہ دے کہ دنیا کی سب سے بڑی دھاندلی امریکہ کی تاریخ میں میرے زمانے میں ہوئی ہے, اب اس سے زیادہ اور کیا جہالت ہوگی, اس سے زیادہ اور کیا چہرہ جو ہے کھل کے آئے گا آپ کے سامنے جمہوریت کا اور اس امریکہ کا, جو الحمدللہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک فائدہ جو ہم لیتے ہیں جو ہمیں ہوتا ہے ان الیکشنز کی وجہ سے. ہو ایک اور فائدہ سنا لیں, ایک اور فائدہ جو ہمیں ہوتا ہے اس طرح کے الیکشنز میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ جو الزامات لگاتے ہیں نا یہاں پر یہ پرسنل پر آ جاتے ہیں. سسٹم پیچھے سے روڈ بھی رہا ہو نا تب بھی خواہشات کا انسان کیا کرے, خواہشات کا کیا کرے, پیچھے سسٹم روڈ بھی رہا ہو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اس پہ پول کھل جاتے ہیں, پتا چل گیا اچھا داعش کو جو ہے اوباما نے اور ہیلری کلنٹن نے مل کے بنایا تھا. ہاں باقاعدہ جب پچھلی دفعہ الیکشن ہو رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ کام انہوں نے کیا, تو ان کی جنگ میں دکھاوے کی لڑائی جو ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو نشہ دکھانے کے لیے, اس میں خواہشات میں بہ کے یہ بہت سارے پول کھول دیتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ, یعنی جو ان کے مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کون کون سے اور راز کھولتے ہیں جنہوں نے خود کھول دیے. اور اتنا کھولیا کہ بعد میں ہینری کلنٹن نے کتاب لکھ دی اپنی جو بایوگرافی لکھی اور اس میں یہ بات تحریر کر دی کہ ہم نے بنایا داعش کو, کیا بات ہے. یعنی وہ داعش جس نے اگر لاکھوں مبالغہ ہو جائیں تو ہزاروں لوگ بے دردی کے ساتھ پروفیشنل اسٹائل میں شہید کیے پروفیشنلی، یعنی یہ نہیں تھا کہ داخل ہوئے دوڑ دوڑ گولیاں مار دی، نہیں، داخل ہوئے خوف کے ساتھ، خواتین کو الگ کر کے جو کیا کیا، مردوں کو ایک ساتھ اٹھا کے لے گئے، ایک جیسا لباس پہنایا، باقاعدہ قصاب خانے میں لے جا کے گردنیں کاٹتے تھے، الٹا لٹکاتے تھے، کھالے اتارتے تھے، آپ نے سب داعش کو دیکھا تھا. اب یہ داعش امریکہ نے کہا کہ ہم نے لگائی ہے، اور اس کے بعد بھی دنیا اندھوں ہو کے اندھی ہو کے کہے کہ یہ بڑے ہی متمدن سولائزڈ لوگ ہیں، یہ بڑے کلچرڈ لوگ ہیں. یہ کلچرڈ لوگ ریبر موسم نے تیسری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لباس اچھا پہن کے، ٹائی لگا کے، کوٹ اور فلاں ڈھنگ اور مسکرا کے آتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل چہرہ ان کا یہ، ان کا اصل چہرہ یہ نہیں، ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ داعشی ہیں. جب داعش کو یہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ ان سے زیادہ گندے ہوتے ہیں. یہ ریبر موسم نے تیسری بات کہی ہے کہ داعش کو بنانے والے لوگ داعش سے زیادہ گندے ہوتے ہیں. نہ یہ کہ آپ کہیں کہ انہوں نے تو بنایا تھا، آپ داعش نے جو کچھ کیا اس کی مرضی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح سے پوری داعش کو چن کے انہوں نے دنیا کے جیلیں توڑ توڑ کے بنایا تھا، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان سے کیا کام لینا ہے، اور جو کام لینا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ شکست ہوئی ہے اس میں ان کو، اور اب یہ دوبارہ پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ داعش بنانے والا داعش سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نہ کہ ان کے ظاہری لباس مسکراہٹوں سے آپ سمجھ بیٹھے کہ یہ اتنے گندے نہیں ہوتے. تو بڑا مسئلہ یہ تھا. اب جو بائیڈن آ گیا ہے اب تھوڑی سیاست اور منافقت کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن انشاءاللہ تشیع جیسے ہر زمانے میں ان کی منافقت کو سمجھ لیتی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی منافقت کو سمجھ لے گی. ایک موضوع امپورٹنٹ نہیں چل رہا تھا. دوسرا جو اہم موضوع ہے سید حسن نصر اللہ کی تقریر. سید حسن نصر اللہ کیونکہ لبنان کے اور اگر آپ کہیں مشرقہ وسطیٰ کے جو حالات ہیں ان میں اس پر بڑی تیزی آئی ہوئی ہے، جو بظاہر خبریں یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کی حساسیت کا علم اس وقت ہوا کہ جب سید حسن نصر اللہ نے اپنی اس آخری تقریر میں فرمایا کہ یہ دو مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو آپ پوری تقریر کو سنیے گا. اس میں سید نے فرمایا کہ یہ دو مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا بظاہر تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے، حالات تو بڑے پرامن نظر آ رہے ہیں، کہیں کوئی بمباری نہیں کر رہا ہے دوسرے میں، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہو رہا. تو یہ کون سے حالات ہیں جو خراب ہونے والے ہیں، اس کے لیے دو مہینے حساس کر رہے ہیں. تو سر مسئلہ یہی ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ آپ کے سامنے کسی ٹرمپ کا آخری کام کہ اس نے دو تین ممالک کو کہہ دیا کہ اب اوپن ہو جاؤ اور اسرائیل کو تسلیم کر لو، وہ آپ کے سامنے ہے. یو اے ای یعنی عرب امارات، سوڈان اس کے پیچھے لائن میں لگا ہوا ہے، اب کویت کی باری تھی کہ یہ ہار گیا ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب. یہ چار ملک ہیں جنہوں نے اس کی زمانے قبول کرنا تھا، لیٹ ہو گئے، دو نے کر لیا، دو اوپن کرنے والے ہیں، کر لیں گے، تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے وہ بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر رہ جائے گا پاکستان. پھر گئے قطر پہلے کیا بیٹھا ہے، مصر پہلے کیا بیٹھا ہے، آپ کا ترکی پہلے قبول کیا بیٹھا ہے. پوری دنیا، اسلامی دنیا پہلے سے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر چکی ہے، اور ہم شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی تک اسرائیل کو ملک کی حیثیت سے نہیں مانتے. ہم بنی اسرائیل کو قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں کسی زمین کا بھی مالک نہیں سمجھتے. صرف تشیع ہے، صرف تشیع. اور اگر ہمارا کوئی ساتھ دے رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان نے اور عجیب سا جملہ کہا ہے عمران خان نے کہ جو واقع عجیب تھا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عوام کو کیا جواب دوں گا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو سمجھ میں آتا تھا، میں اپنی پارٹی کو کیا جواب دوں گا سمجھ میں آتا تھا، لیکن اس نے عجیب سی بات کہی. اس نے کہا میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یہ بڑی عجیب بات تھی. دنیا میں اس ایک بیان نے کافی تہلکہ مچایا ہے. یہ کیا بات ہے، اللہ کہاں سے، عمران خان کیسے آدمی، اللہ کچھ بھی لے آیا ہے. بہرحال جو بھی وجہ ہوئی، لیکن یہ ہوا کہ اس کے منہ سے نکلا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. ہو پاکستان ہے ابھی تک جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور شیعوں نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کیا ہے. ہمارے پاس کے دلائل ہیں، بہت بڑے قیمتی اور گہرے دلائل ہیں، اور سب قانونی، اخلاقی، شرعی تینوں حیثیتیں ہماری مضبوط ہیں، تینوں شرعی حیثیتیں. وقت نہیں ہے کہ ہم تینوں موضوعات پر بات کریں، لیکن ہم مطمئن ہو جائیں قانونی اعتبار سے بھی اسرائیل ایک ناجائز وجود ہے، شرعی اعتبار سے بھی ایک ناجائز وجود ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ایک ناجائز وجود ہے، اور ہم اس پر دلائل رکھتے ہیں. اور دلائل وہ ہیں کہ جو عوام پسند دلائل ہیں، خدا پسند تو ہیں ہی، عوام پسند دلائل ہیں. اگر تفصیل کھولی جائے تو کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں کہے گا کہ اسرائیل کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم کیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ہم اس کانفلکٹ کا الحمدللہ رینبر موزن نے اس کا سلوشن بھی پیش کیا ہوا ہے. اس اسرائیل جو فلسطین کے اوپر بنایا گیا ہے، بیت المقدس میں جس نے قبضہ کیا ہے، جس نے ابھی تک لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا ہے، جس نے پتہ نہیں کتنے ممالک کے اندر ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا ہے، کتنی ہی پارٹیوں کو، گندی پارٹیوں کو وجود میں لائے ہیں، کتنا مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلائے ہیں. یعنی اگر ایک کھول دیا جائے، ان کا چہرہ صاف دکھایا جائے لوگوں کو، تو لوگوں کو نفرت ہو جائے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو. جو قرآن کی آیات کے مطابق ہے، یاد رکھیے گا، قرآن نے انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو اردو کے، یعنی اس کے ترجمے کو شروع سے لے کے آخر تک ایک بار پڑھ سکیں. خدا ہمیں توفیق دے. آپ کو وہاں پتہ چلے گا، وہاں پتہ چلے گا اسرائیل کا چہرہ، یعنی یہودیوں کا چہرہ. اللہ نے کوئی تقیہ نہیں کیا، اللہ نے کوئی تکلف نہیں کیا ہے. تین چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں قرآن کی آیات میں، تین چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں. کہا یہ اللہ کے دشمن ہیں. ایسی کوئی بات آپ کو کسی قوم، مذہب، فرقے کے بارے میں نہیں ملتی ہے، شخصیات کے بارے میں نہیں ملے گی جو کہا جائے اللہ کا دشمن ہے. یہودیوں کو کہا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ایک. دوسرا کہا کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، قرآن نے کہا. اور تیسرا کہا ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں. یہ قرآن نے ان کا تعارف کروایا ہے، ان یہودیوں کا قرآن نے، جو آخر کی دنیا تک اب ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی کتاب، کوئی اور نبی نہیں آنے والا. خاتم، خاتم الانبیاء بھی ہے اور خاتم الکتاب بھی ہے اور خاتم الشریعت بھی ہے، سب ختم ہو گیا قرآن کے اوپر. وہ جب یہ تین تعارف کرواتی ہے، بڑا احتیاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ دنیا پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو پوری دنیا کا وہ مالک بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہودی اور اسرائیل پہلے نمبر پر ہوگا اور بقیہ سب اس کے غلام ہوں گے. سب عیسائی ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، دینداری کے اعتبار سے، بے دینوں میں چاہے چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، گوتم بدھ اور بدھسٹ اور ہندو، سب یہ سب ہماری خدمت کے لیے ہیں اور ہم نے ان پر حکومت کرنی ہے. اور وہ اپنے اس پلان کو پیش بھی کر چکے ہیں، میڈیا پہ لا چکے ہیں، کتابیں چھاپ چکے ہیں خود ہی. یہی سے آپ کو پروٹوکول مل جائے گا، یہی اردو بازار میں جائیے، یہودی سازش کے نام سے کتاب خرید لیجیے، اس میں پروٹوکولز لکھے ہیں جو یہودی نے خود پروٹوکولز بنائے تھے بیٹھ کے. تقریباً 1886 کی بات ہے، 1886 کی بات ہے جب انہوں نے خود یہ پروٹوکولز بنائے تھے. آپ جائیے ان پروٹوکولز کو پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کون کون سے حربے استعمال کرنے ہیں دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے. اور وہ لکھنے کے باوجود اور اس پر عمل کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لیے ابھی تک جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہودی، یہ تو بڑے سادے سے لوگ ہوتے ہیں یہودی. یہودی نے دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے، دنیا کی میڈیا پر قبضہ کیا ہوا ہے، دنیا کی حکومتوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، دنیا کے سارے منابع پر قبضہ کیا ہوا ہے. کیا آئل اینڈ کیا گیس، سب پر اس کا قبضہ ہے دنیا کے سارے منابع پر. اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ایسا ظاہری حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آئے، یعنی باطنی حکومت تو ان کے ہاتھ میں ہے، ظاہری حکومت بھی ہاتھ میں آئے. اب اس پورے نظام کو جس پر وہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا کام کر رہے ہیں بظاہر، لیکن اصل میں تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ شروع ہوئی ہے نا، اس وقت سے وہ کام کر رہے ہیں کہ کہیں مسلمان اور اسلام کو گرائیں. ہمیشہ تشیع رکاوٹ ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تشیع رکاوٹ ہے. اہل بیت کی اولادیں رکاوٹ ہیں، خود اہل بیت رکاوٹ تھے، پھر اہل بیت کی اولادیں رکاوٹ ہیں. آج خمینی خامنائی، سید حسن نصر اللہ اور عبد الملک حوثی جیسے سادات مخالف ہیں. آج یہ لیڈرشپ ہے. آپ کے ملک میں شہید عارف حسن حسینی ان کے مخالف تھے، عراق میں بھی عبدالعلی مزاری ہوا کرتے تھے، سوری افغانستان میں عبدالعلی مزاری ہوا کرتے تھے اس کے مخالف ہیں. الحمدللہ عراق میں عبداللہ سیستانی ہیں جو اس نظریے کے مخالف ہیں. اب یہ شیعہ قیادتیں یا جو شیعوں سے متاثر ہوئے ہوئے لوگ ہیں، اہل سنت دنیا لیکن شیعوں سے بہت متاثر تھے وہ لوگ الحمدللہ، اب جب یہ سب مخالف ہیں اور علم شیعوں کے ہاتھ میں ہو اور بظاہر سید حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اصل میں جو ختم کرنا ہے نا، ان کے دماغ میں جو پلان چل رہا ہے وہ ہے حزب اللہ کو، حزب اللہ پر حملہ کرو. یعنی جو 2 مہینے حساس قرار دیے سید نے، وہ یہ دو مہینے کے اندر پلاننگ کر رہے ہیں کسی طرح سے حملہ کریں گے, اسرائیل کا حملہ ہو لبنان پر, حزب اللہ لبنان پر, اور اس کو ختم کیا جائے. کیوں؟ ان کی نگاہ میں جب داعش کے ذریعے ہم نے قبضے کی کوشش کی شام پہ, تو یہ حزب اللہ ہے جس نے ہمارے پروگرام کو خراب کر لیا, اور ہم اتنی بڑی طاقت, اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی, ٹریلین ڈالر وہ ٹرمپ نے کہا ہے نا, اور وہ مشرق وسطی کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکا, وہ اسرائیل کو پوری دنیا میں حکومت نہ دلوا سکا, وہ فلسطینیوں کی جدوجہد کو ختم نہ کر سکا, جدوجہد مسلمان نہیں ختم ہو پائی, فلسطینی جدوجہد کے سامنے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسن نصر اللہ, یہ لبنان, یہ حزب اللہ. اب انہوں نے پلان کیا ہے کہ بہت جلدی اس پر حملہ کریں مضبوط ہاتھ. پہلی کیا کوشش کی؟ پہلے حکومت چینج کر پڑے. آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے بیروت میں, سنا میں نے دھماکہ سنا میں آپ لوگوں نے, مجھے تو میری آواز نہیں گونج کے آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے بیروت میں, ابھی چند گھنٹے نہیں گزرتے لبنان کے سارے میڈیا پر آ جاتا ہے کہ حزب اللہ کا ذخیرہ تھا بہت بڑا اسلحے اور بارود کا, وہ پھٹ گیا ہے. سید نے کہا واہ, ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے اور پروپیگنڈا شروع حزب اللہ کے خلاف. پوچھو تو یہ 6 سال پہلے رکھوایا کس نے تھا, اس کی شفاف کرواؤ نا, ذرا صحیح طرح تحقیقات کرواؤ, یہ رکھوایا کس نے تھا, کس کی حکومت میں رکھا گیا ہے, یہاں پہ کس لیے جمع کیا گیا تھا اتنا زیادہ پھٹنے والا مادہ, جمع کس لیے کیا گیا تھا؟ لیکن انہوں نے کام وہاں سے شروع کیا, دھماکہ کروایا, حزب اللہ کے خلاف مظاہرے کروائے, مظاہرے سنی اور عیسائی آبادی میں شروع ہوئے لبنان کی, اور آہستہ آہستہ جا رہے تھے شیعہ آبادیوں کی طرف. بہرحال وہیں کو رک گئے, روک لیا گیا, سید نے تقریر شروع کر دی. عمر تقریر سید نے بتایا کہ بھائی طے کرو کہ یہ 6 سال پہلے حکومت تھی کس کی, کہ جب یہ اتنا بڑا مواد اترا ہے ہمارے پورٹ پر, تھا کس کی, گورنمنٹ تھی کس کی. دوسرا اسٹیپ انہوں نے اٹھایا کہ حکومت گروا دی. وہ حکومت کے جو حسان دیاب بہت اچھی شخصیت تھے لبنان کے وزیر اعظم, ان کی گورنمنٹ گروائی اور اٹھا کے سعد حریری کو دوبارہ سے لانے کے لیے زمینہ فراہم کیا. سعد حریری جو تھا لبنان کا وزیر اعظم ہے, بہت ہی کرپٹ آدمی ہے, پپٹ ہے, شاید اتنا بڑا پپٹ جو ہے نا وہ امریکہ اور اسرائیل کا, شاید ہی اسلامی دنیا میں کوئی اور ہو جتنا گھٹیا انسان یہ ہے. اس کو 2-3 مرتبہ عجیب عجیب الزامات میں روک لیا گیا سعودی عربیہ کے اندر, روک لیا کہ تو ہمارا ہی آدمی ہے لیکن تو کیونکہ فلاں کام نہیں کر پایا ہے بس تجھے سزا ملے گی ہی رہے گا. فرانس نے مداخلت کر کے اس کی سعودی عربیہ جان چھوڑائی. ابھی چند سالوں میں, یہ 2-3 سالوں سے پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, اور یہ ابھی تک انہیں فرانسیوں کے لیے, انہیں امریکہ, اسی امریکہ کے لیے, اسی سعودی عربیہ کے لیے کام کرتا ہے. بہت ہی بکاؤ, بہت ہی عجیب سا گھٹیا انسان ساتھ کرے گی. اب وہ پھر دوبارہ وزیر اعظم بن گیا ہے. یہ دوسرا اسٹیپ تھا جو انہوں نے طے کر لیا ہے. تیسرا اسٹیپ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا کے روابط کو ایک دوسرے سے کمزور کیا جائے, ہوائی جہاز رک جائیں, سفارتی روابط رک جائیں, آنا جانا رک جائے, لوگوں کا ادھر ادھر سفر ختم ہو جائے, اور کرونا کی خبریں ہی دنیا میں راج کر رہی ہوں, کوئی آدمی کرونا سے بچ ہی نہ پائے, اتنا اس کو ڈرونا بنا دو, اتنا خطرناک بنا دو کہ عام آدمی اس کی وجہ سے جو ہے ہر چیز سے ڈسٹنس پر آ جائے. صرف وہ فرد سے نہیں آئے گا بلکہ سب ڈسٹنس پر آ گئے, انہوں نے ہدف حاصل کر لیا ہے, یعنی اس میں بھی کامیاب ہوئے. 1 سال مکمل ہو جائے گا چند مہینوں میں, اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری سوشل ڈسٹینسنگ یا کہیے ہمارے یہ سفر اور ہماری جو روابط اور معلومات تھی اس میں بہت کمی آئی ہے. ہم جو ہیں وہ اب اتنے جو ہماری پچھلے سالوں میں حالت تھی وہ نہیں, ہمارا اعتبار سے پیچھے آئے ہیں. اب انہوں نے یہ استفادہ کرنا تھا وہ بھی کر لیا, یعنی اس اعتبار سے بھی کامیاب ہوئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہی کرنا باقی رہ گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر اس کو یہ دھمکی دی جائے محمد بن سلمان کو کہ یار تمہارا تو حامی تھا ٹرمپ, وہ تو چلا گیا, اب جو بائیڈن آیا ہے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم حملہ کر دو یا عراق پر یا لبنان پر تو پھر تمہیں بادشاہ بنانے کا سوچا جا سکتا ہے, اور محمد بن سلمان کے سامنے سوائے بادشاہ بننے کا اور کوئی خواب نہیں ہے, جس کے لیے اس نے اپنے سگے بھائیوں کو نہیں چھوڑا, سگے چچا دار بھائیوں کو چھوڑے, چچوں کو چھوڑے, جس نے اپنے سگے بھائیوں کو نہیں چھوڑا, اور اس کو ڈراتے بھی رہتے ہیں. عجیب ہے ویسے یہ استعمار, محمد بن سلمان کو بھی خود کھڑا رکھتے ہیں, اس کے مخالفین کو بھی خود ہی کھڑا رکھتے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، یعنی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی ان کی ہوتی ہے اور جو پوزیشن ہوتا ہے وہ بھی انہیں کا ہوتا ہے۔ بڑے اچھے انداز میں دونوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں، دونوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے انداز میں۔ ہم جو ہیں وہ ایک اسٹیڈیم میں بیٹھ کے اس تماشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں تو انڈیا جیت گیا، کبھی سوچتے تو پاکستان جیت گیا۔ میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سب کھیل جو ہے وہ پہلے سے ڈسائڈیڈ ہیں، ہم صرف تماشائی ہی ہیں جو تھوڑے عرصے کے لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان تماشوں کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورا پورا ڈسائڈیڈ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بہر تو اپوزیشن بھی ان کی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ان کی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے محمد بن سلمان کو یہ ایک ٹاسک دیا ہوا ہے، اور اس انسان سے کہ جو اپنی اس وقت اپنے آپ کو صرف اس سیٹ پر دیکھنا چاہتا ہے اپنے باپ کے مرنے سے پہلے پہلے، اور اگر اس کا باپ مر گیا اور پھر اگر اس کو اس جگہ پر بٹھایا تو اختلافات پھوٹ پڑیں گے، اس کا خطرہ یہ ہے کہ میں پھر نہیں بن پاؤں گا۔ تو چاہ ہی رہا ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ مقام حاصل کر، جس پر بھارت کوششیں جا رہی ہیں۔ یہ تیسرا ایشو اس خطے کا ہے۔ چوتھا جو مسئلہ اس وقت اہم چل رہا وہ جس طرح سے اسلامی دنیا، جو اہل سنت کی اسلامی دنیا ہے پاکستان کے علاوہ، یہ اپنی مذہبی قیادت کھوتی جا رہی ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی ان کا پہلے قبلہ سعودی عرب ہوا کرتا تھا، سعودی عرب نے جس طرح سے اس عرصے میں اپنے نقاب اتارے، اپنے چہرے بدلے، اپنے حلیے بدلے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں قیادت نہیں رہا۔ اب کون سی قیادت آنی ہے، کس کی طرف متوجہ ہونا ہے، کہاں جانا ہے، اب یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہے ترکی کو یہ موقف، یعنی ترکی کو دوسرے کو یہ ہدف دیا گیا ہے کہ تم اس طرح سے کام شروع کرو کہ اسلامی دنیا کی قیادت تم نظر آؤ۔ اور ترکی سنجیدہ بھی ہو گیا۔ رجب طیب اردوغان، ان کا بچپن کا خواب ہے، بچپن کا ان کا خواب یہ ہے کہ میں نے خلافت عثمانیہ کو واپس پلٹانا ہے۔ خلافت عثمانیہ جو مجھ سے چھین لیا، ترکی سے جس لیڈرشپ کو لے لیا گیا تھا، اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جب وہ 100 سال مکمل ہو رہے ہیں 2023 میں، 2023 میں وہ مکمل ہو رہے ہیں 100 سال۔ 100 سال کے بعد ہم کو کہا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ہم دوبارہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ وہ بیس ہے کہ جو اس کے دماغ میں ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس کے دماغ میں، اس لیے یہ داعش کی سپورٹ کر رہا ہے کہ شام بھی میرا ہو جائے، داعش کی سپورٹ کر رہا ہے ایران بھی میرا ہو جائے، سعد حریری اور خود ان جیسے لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی تو نہیں کر رہا زیادہ، لیکن لبنان کے اندر کہ لبنان بھی میرا ہو جائے، پھر عراق کے اندر آپ کے سامنے کردیوں کے ساتھ اس طرح کام کر رہا ہے میرا ہو جائے۔ یہ 4 ملک تو اس کو لگ رہے ہیں قریب قریب میرے ہونے والے ہیں، 3-4 ملک۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں لیبیا جاؤں گا، لیبیا کے اندر کیونکہ خانہ جنگی چل رہی ہے میں اپنی فوجیں اتاروں گا۔ پھر اس نے کہا آذربائی جان جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے میں اپنی فوجیں وہاں پر اتاروں گا۔ یہ وہ ہے جو اوپن ہے، جو نظر آ رہا ہے آپ کو، جو نظر نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ ترکی نے بڑے روابط اس وقت اسلامی دنیا کے اندر، یعنی افریقہ کے ہر ملک میں مسلمان ہو عیسائی ہو گھس گیا ہے ترکی۔ رجب طیب اردوغان کیوں دوبارہ سے الیکشن میں جیت جاتا ہے؟ یہ الیکشن میں اس لیے جیتتا ہے کہ یہ اپنی پوری عوام کو اویئر کرتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے ترکی کا کیا مقام ہے، افریقہ میں کیا مقام ہے، ایشیا میں کیا مقام ہے، عرب دنیا میں کیا مقام میں نے لے لیا، اسلام کہاں پہنچا دیا ترکی کو، اسلامیت بھائی کے اقتصادی لحاظ سے کھوکھلا ترین ملک، وہاں کی کرنسی اتنی نیچے ہے ڈالر کے مقابلے میں کہ نہ پاکستان کی ہے نہ ایران کی ہے جتنی ترکی کی کرنسی ڈاؤن ہے۔ اقتصادی لحاظ سے کھوکھلا ملک ہے، ایڈ پر چلنے والا ملک ہے بھائی، یہ خود ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے، لیکن جیسے دنیا کا ہو رہا ہے کہ اصل طاقت تو یہودی لے جاتا ہے نا، اور ہمیں سیاسی طاقت شو کرتا ہے، معدنیات کی طاقت لے گیا، جغرافیہ کی طاقت لے گیا، یعنی جو اصل کسی کی طاقت کا مرکز ہوتے ہیں نا وہ تو چھین لیتا ہے، وہ اسے چھین لیتا ہے، وہ سب اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کو کہتا ہے سیاسی لحاظ سے تو بہت بڑی شخصیت ہو، بہت بڑی طاقت ہو، ہم اس سیاست کے گھمنڈ میں، حتیٰ کہ ایران جیسی نالائق حکومت کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ جو الیکشن کے ذریعے سے اوپر آنے والے نالائق لوگ ہیں، 8 سال تک انہوں نے ایران میں کچھ نہیں کیا، روحانی صاحب کے آخری چند مہینے چل رہے ہیں، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ ابھی سینکشنز ہٹ جائیں گی، ابھی ہمارے روابط بہتر ہو جائیں گے اور ابھی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس چکر میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، پورے 8 سال تک کسی اہم کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور ابھی جیسے ہی بڑھ گیا ہے بہت جلدی جلدی لگے ہوئے کہ وہ برجن، وہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اٹامک کا، وہ فوراً امریکہ دوبارہ سے اس کو آن کر لے اور پھر ہمیں چھوٹی سی ایڈ دے لے۔ ابھی 4 مہینے 5 مہینے رہ گئے ہیں روحانی کے الیکشن میں، ان چار پانچ مہینوں میں تھوڑی سی ایڈ آ جائے گی اور ہم اپنی عوام کو دکھائیں گے دیکھا کتنا ہم نے اپنی کرنسی کو دوبارہ سے اٹھا دیا, گر گئی تو اٹھا دیا ہم نے. ہم تو کہہ رہے تھے مذاکرات کے ذریعے تو مسائل حل ہو جائیں گے, اب یہ لالی پاپ ان کو مل جائے اور یہ اپنی مرضی کی اگلی پانچ سالہ چار سالہ حکومت بھی بنوا لیں, اس خواہش میں ہے اس کو روحانی صاحب. اور یہ ہوگا بھی, ابھی آپ دیکھیں گے ایران کے حالات ایک دم بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اقتصادی لحاظ سے ان چار پانچ مہینوں میں, تاکہ کسی طرح سے روحانی کی جو حمایتی یافتہ پارٹی ہے وہ الیکشن میں جیت جائے. ہو تو ہم مسلمان دنیا کے حکمرانوں کو کہا جاتا ہے طاقت تمہاری ہے اور وہ بھی سیاسی طاقت, تمہارا روب دبدبا ملاقاتیں روابط تمہاری باتیں مانی جا رہی ہیں دنیا میں, لیکن اصل جو طاقت کے منافع ہوتے ہیں نا وہ سب یہ ہم سے چھین لیتے ہیں. اس میں ہم نے آپ کو کہا معدنیاں چلے جاتی ہے, یعنی جس کو آپ گیس کہتے ہیں بجلی کہتے ہیں گیس یا تیل کہتے ہیں یہ ہم سے چلا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ہر چیز ہمارے نکل جاتی ہے ہمارے ہاتھوں سے, ہم اتنے کھوکھلے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں. پانی تک کے ذخائر ہم سے چھین لیتے ہیں, پانی تک کے ذخائر ہم سے چھین لیتے ہیں, اس کے اوپر معاہدے ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. سید عباس مسوی نے جب 92 میں یہ بات کہی اور وہ آخری تقریر تھی ان کی, اس کے بعد ان کو شہادت مل گئی کہ آئندہ کی ساری جنگ پانی پر ہونی ہے, آپ بھول جاؤ گے آئل قیمت کچھ بھی نہیں رہے گی تو پانی کی قیمت ہو جائے گی. اچھا یہ عجیب سی بات ہے, ابھی بھی اگر آپ جائیں ایران کے اندر یا عراق کے اندر تو وہاں پر پیٹرول سستا ہے منرل واٹر مہنگا ہے, یعنی اتنا ہی منرل واٹر اور اتنا ہی پیٹرول دونوں ہی بوتلیں آپ لیں گے تو پیٹرول سستا ملتا تھا اور پانی مہنگا ملتا تھا. تو ہم تعجب کرتے تھے کیا ہوا, ابھی یہ پوری دنیا میں ہو جائے گا پانی بکنے لگا نا. اگر میں گزشتہ کسی سے کہتا کہ یار پانی بھی بکے گا, آپ سے 20 سال پہلے والے کے کسی کو میں کہتا نا کہ یار 20 سال کے بعد پانی بکے گا, آپ کہتے کیا ہو گیا یار پانی بھی کوئی بکنے والی چیز ہے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آکسیجن بھی بکے گی, یہ جو آپ لے رہے ہیں نا فضا میں آکسیجن اس کو بھی بیچنا شروع کر دیں گے, آپ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو یار آکسیجن بھی بیچنے بکنے والی چیز ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ سالوں میں آپ کو آکسیجن بیچا کریں گے, ہر آدمی سینڈل لے کے گھوم رہا ہوگا. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی ہر آدمی نقاب لے کے گھوم رہا ہے نہیں گھوم رہا. اگر میں آپ سے 2 سال پہلے کہتا ہوں ایک زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی نقاب لگا کے گھوم رہا ہوگا, آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر آدمی نقاب لگا کے گھوم رہا ہوگا. سر یہ پتہ ہی نہیں چلتا, جو انہوں نے پلان کیا اس پر عمل کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے اور وہ ہم سب تسلیم بھی کر لیتے ہیں, نہ تحقیق نہ ریسرچ نہ کچھ, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم تو اموات گن رہے ہوتے ہیں. وہ بھی WHO بتا رہا ہوتا ہے 450 لوگ ایک دن میں چلے گئے, او 200 لوگ ایک دن میں چلے گئے, او آج 1000 لوگ دنیا سے چلے گئے. اچھا ہم نے فوراً ٹائم لینا کال کوارنٹائن ہو جاؤ, ہاتھ نہیں ملانا, صابن کا استعمال, یعنی مراد یہ کہ ہم نہیں تحقیق کرتے ہم پر مسلط کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے سب باتیں صحیح ہوں, لیکن آپ سے پوچھوں کسی نے آپ نے خود کبھی اس پہ سوچا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں ہم کیا سوچیں گے, ہم تو سوچنے والے نہیں, ہم تو کرنے والے لوگ ہیں. بار اسی طرح سے دنیا کی آہستہ آہستہ ہر چیز پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آخری موضوع وہ ایران کا موضوع ہے. ربر موسم بہترین انداز میں اس وقت اپنی قوم کو لے کے چل رہے ہیں, وہی کہ جتنا عذاب کرونا یا اس طرح کے مسائل کا ایران میں آیا ہوا ہے کبھی کوئی مثال ہوگی اسلامی دنیا میں. امریکہ اور اٹلی اور جرمنی کی حالت تو بہت بری ہے ادھر میں, کہیں برطانیہ بہت انگلینڈ اس میں بہت بری حالت میں, ان کی بات نہیں کر رہا, مسلمان دنیا کے اندر ایران کی حالت بہت بری ہے. لیکن جو رہبر موسم قوم کو تیاری کروا رہے ہیں نا, تیاری کروا رہے ہیں, کچھ باتیں بھی کھل گئی ہیں, کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ زمانوں میں کھل جائیں گی, وہ کوئی تیاری کروا رہے ہیں, کچھ اس طرح کی تیاری کروا رہے ہیں کہ ہماری یعنی کہ اس چھوٹے سے وائرس اس چھوٹے سے جراثیم سے ہماری جنگ نہیں ہے, کرونا وائرس سے ہماری جنگ نہیں ہے, بلکہ کرونا جو انہوں نے ہم پر مسلط کیا ہے ہم اس کے ذریعے سے پریکٹس کر رہے ہیں کہ جو مستقبل میں مسلط ہو سکتا ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. رہبر معظم یا یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو بھائی حال سے زیادہ استقبال کی فکر کرتی ہیں, آپ کے پریزنٹ سے زیادہ ان کو فیوچر کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے, تبھی تو یہ شخصیات کامیاب ہوتی ہیں. تو وہ کوئی اس طرح کام چل رہا ہے جو انشاءاللہ ابھی نہیں لیکن آپ کے سامنے آئے گا کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور ہو گیا الحمدللہ. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن میں نے کہا کیونکہ خود اس موضوع پر ہماری شخصیات نے بھی بات نہیں کی ہے اس لیے ہم بھی احتیاط سے بات کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تھوڑا عرصے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ایران کے اندر اتنی احتیاط کی گئی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. اور جنہوں نے بالکل بھی احتیاط نہیں کی ہے, ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک شخصیت عراق میں اور وہ بھی شاید نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے نماز جمعہ اور وہ بھی انشاءاللہ یا نجف کا تھا یا کربلا کا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک معجزہ کہ جسے دنیا نے چھپایا ہے آنے نہیں دیا باہر اور وہ یہ تھا کہ 15 ملین لوگ، 15 ملین کا مطلب ہوتا ہے 1.5 کروڑ لوگ اس سال بھی اربعین پر کربلا میں جمع ہوئے، یا کم سے کم عراق میں جمع ہوئے، اگر کربلا نہ بھی کہیں عراق میں جمع ہوئے 1.5 ملین لوگ. اور اگر آپ نے وہ آخری سین دیکھا ہو، وہی اربعین والا دن کہ جب لوگ داخل ہوتے ہیں ایک ساتھ حرم کے اندر، اوپر سے دکھایا گیا ہے کہ جب ایک ساتھ پورا کا پورا گروہ ایک سے ایک چپکر آ جلی، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سوشل ڈسٹینس، نہ کوئی نقاب، کچھ بھی نہیں، اور جب وہ سب مل کے داخل ہو رہے ہیں امام کے حرم سے اور نکل رہے ہیں، تو وہ شخصیت یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے بعد خود ڈاکٹرز نے بھی کہا، انہوں نے WHO کا نام لیا، لیکن وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے تمام لوگوں نے کہا کہ اس کربلا شہر کے اندر کووڈ کا جتنا بھی بعد میں ٹیسٹ ہوا ہے سب کا رزلٹ صفر آیا ہے، یعنی کوئی بھی پازیٹو نہیں آیا ہے، سب نگیٹو ہو گئے. تو یہ ایک معجزہ بھی تھا، اب یہ معجزہ تھا یا دوسرے لفظوں میں یہ اس کا توڑ تھا، یہ اصل توڑ تھا. یہ ایک وائرس، اگر بہت سارے وائرس انسان کے اندر ہوں تو مقابلہ ہو کے اس وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر طرح یہی وائرس رہ جائے اور کوئی اور وائرس نہ آئے، کہ جو عموماً نہیں آتا، اگر آپ صحیح طرح سے عوامی رابطہ نہ رکھیں، اگر آپ واقعی، اور پاکستان کے اندر تو اسپیشلی یہاں پر تو اتنے جراثیم اور وائرس پھیلے ہوئے ہیں کہ آپ کتنی مرتبہ کس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیل ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، ذائقہ چکھ رہے ہیں تو کس چیز کا ہے، ہاتھ لگا رہے ہیں تو کسے لگا رہے ہیں. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ابھی میں چونکہ دیہاتوں میں رہتا ہوں، تو قریب سے ایک اللہ کے بندے کو بھی جو دوائیوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا، دوائیاں کے جو پودوں پہ ڈالی جاتی ہیں، آپ کی زراعت پہ ڈالی جاتی ہیں، گندم، چاول، گنا، یہ جو کھیت ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر دوائیاں کیمیکلز چھڑکے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلاں، کیونکہ اس کو لگنے کا خطرہ ہے، فلاں وائرس یا فلاں جرسما یا جو بھی اس کا نام دیتے ہیں، تو کیونکہ وہ کیڑا لگنے کا خطرہ ہے تو یہ ہم اسپرے کر رہے ہیں. تو ایک جوان ہے کہ جو اس کے خلاف قیام کیا ہوا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، اس کی ریسرچ یہ تھی کہ ٹوٹل 71 یا 72 قسم کے چھوٹے چھوٹے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہر پودے کے ساتھ ہی وجود میں آ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے 72 یا 73 کے قریب چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، جس کو آپ نے نام سنا ہوگا، یا سنڈی آپ نے ایک نام سنا ہوا یا سنڈی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں اس پودے کے ساتھ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، اس میں سے ایک یا دو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس زراعت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، ایک یا دو. تو بقیہ میں نے کہا 70 کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بقیہ 70 ان دو کو ختم کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی، اسپرے کیا کرتا ہے؟ کہا اسپرے ان دو کے چکر میں ان 70 کو بھی مار دیتا ہے. یہ تو بڑا کمال ہے، کیا یہی ہو رہا ہے پورے پاکستان میں؟ انہوں نے کہا سر یہی ہو رہا ہے پورے پاکستان میں. اور پھر ایک اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیڑا ہے یہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، بار بار ایک کیمیکل سے مر کے، کہ آئندہ والی نسل اس کیمیکل سے مرتی نہیں ہے، پھر یہ کمپنیاں ایک اور کیمیکل مہنگا والا اتارتی ہیں اور آپ کو پھر وہ الگ کیمیکل خریدنا پڑتا ہے. عجیب. تب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، یہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس آب و ہوا کے اندر ہی اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ایک چیز، آپ کے جسم کا سسٹم بھی ایسا ہی ہے نا، آپ بھی کہتے ہیں یار اس کے اندر وائٹ سیل بھی ہے، ریڈ سیل بھی، آپ بھی کہتے ہیں اس کے اندر ایک اچھی طاقت بھی موجود ہے اور ایک بری طاقت بھی ہے. جب وہ بری طاقت ہوتی ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جب اچھی طاقت ہوتی ہے آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اس بری طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ اچھی طاقت رکھی ہوئی ہے اندر ہی، جسم کا مقابلہ جسم کے اندر، اللہ کے سپاہی بھی ہیں اور دشمن کے سپاہی بھی ہیں. بھائی کچھ اسی طرح کی بات ہے، کچھ اسی طرح کا سسٹم ہے. لیکن ابھی جب تک کہ کوئی کھل کے بات اس موضوع پر نہیں آ رہی ہے کہ کس نے بنایا تھا، کیوں بنایا تھا، اصل کیا ہدف حاصل کیا ہے، اور وہ اصل ہدف تک پہنچ پائے گا نہیں پائے گا، ہمیں جنگ کیسے کرنی ہے، ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ قبل کبھی توقع امید خدا سے رکھتے ہیں کہ جیسے اب تک الحمدللہ اللہ نے، کیونکہ تشیع نے میدان عمل میں قدم رکھ دیا ہے، اصل بات یہی ہے کہ ان تنصر اللہ فنصر کو مانگ، یعنی اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی مدد کے لیے قدم بڑھا دیتے ہو تو اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے، بڑی اہم بات ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاتے ہو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، پھر یہ بھی کہا کہ ایک قدم بڑھاتے ہو میں 100 قدم بھی بڑھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر کسی نے اللہ کے لیے قدم بڑھانا شروع کر دیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی مادی دنیا میں کچھ لوگوں نے اللہ کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا. جب وہ شروع کر دیے نا تو اللہ بھی مدد کر رہا ہے. وہ اللہ جتنی اس دشمن کے پاس طاقت ہے, جتنا یہ مسلط ہے, جتنا یہ ہر چیز پر قبضہ کر چکا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا اگر یہ خدائی طاقت نہ ہوتی. لیکن الحمدللہ کیونکہ آپ کی تشریحوں میں چند ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قدم بڑھانا شروع کر دیے, تو اللہ کی مدد کو ٹلتا ہوا دیکھتے ہیں. اور یہ بات آخری ایک تبرک کے طور پر سناتا چلوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے وہ اپنی قوم کو نجات دلا کے پہنچ گئے مشہور ہو گیا ہے نیل پہ نہیں وہ سمندر پہ پہنچے تھے یعنی ریڈ سی, وہاں پہنچ گئے اور اب سامنے سمندر, پیچھے خاک اڑتی نظر آئی. اس کا مطلب ہے یہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اب یہ بنی اسرائیل کی جن کی تعداد اگر میں احتیاط سے بھی کام لوں تو 5 سے 6 لاکھ ہے جن کو نجات دلانی ہے, 5 سے 6 لاکھوں لوگوں کو نجات دلانی ہے. اور یہ لوگ اپنے مال مویشی کے ساتھ ہیں, یعنی یوں نہیں تھا کہ یہ سب کے سب اکیلے بھاگ رہے تھے, ایک ہی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں نہیں نہیں, ان کے بچے, ان کی مرد, ان کے بوڑھے, ان کی عورتیں, ان کا مویشی بھی ساتھ تھا, حتیٰ کہ مال و دولت بھی ساتھ تھا. آپ نے دیکھا نا سامری نے انہیں لوگوں سے تو سونا لیا اور گوشالہ بنا لیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ان کے پاس مال و دولت بھی تھا, یہ اپنے سب چیزوں کے ساتھ پہنچے تھے. اب سمندر سامنے, انہوں نے دیکھا سامنے سمندر, پیچھے دیکھا فوج فرعون کی. انہوں نے یہاں پر جملہ کہا بھائی کہ 30 سال موسیٰ ان پر کام کر چکے تھے, 30 سال موسیٰ ان پر کام کر چکے تھے. انہوں نے 30 سال میں اتنے معجزات دیکھے تھے نا موسیٰ کے, 30 سال جو اس بڑے معجزے کے بعد کہ جب اژدہا بن جایا کرتا تھا ان کا عصا, اس کے بعد 30 سال زندہ رہے, زندہ ہی رہے, کام کیا اس قوم کے اوپر اور پھر لے کے نکلے. 30 سالہ کام, بار بار موسیٰ کے معجزات دیکھے ہوں, لیکن پھر اس قوم کی حالت یہ تھی جیسے سمندر سامنے دیکھا پھر دوبارہ اپنی اصل حالت پلٹ گئے اور کہا, قرآن کا جملہ ہے کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا, اب تو ہم کہیں کے نہیں رہے, آگے سمندر ہے پیچھے فرعون کی فوجیں, اب تو ہم مار دیے جائیں گے. یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے نا قرآن میں بہت زبردست, رہبر موسم نے اس جملے کو 2-3 مرتبہ ان آخری 8 سالوں میں کہ جب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اتنا طاقتور امریکہ, اتنا طاقتور اسرائیل, اتنا طاقتور سعودی عرب, پھر یہ داعش چاروں طرف سے تشیع گھیرنے کی پلاننگ, اور سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ہونے والا ہے, خطرناک کچھ ہونے والا ہے. اس وقت رہبر موسم نے یہ واقعہ سنایا, قرآن کا یہ واقعہ سنا کے بعد کہا کہ ان معی ربی, یہاں پر جملہ کہا تھا موسیٰ نے, موسیٰ نے کہا تھا پریشان مت ہو, گمراہ مت ہو, اللہ میرے ساتھ ہے. ان معی ربی بڑا اہم جملہ ہے, کہا کہ کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اصل میں دنیا کے اندر کوئی بھی آج تک ایسا وومن لیڈر کہ جو یہ کہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, یہ بات دنیا میں ناپید ہو رہی تھی, ناپید. لوگ کہتے تھے امریکہ ہمارے ساتھ ہے, لوگ کہتے تھے ہم بہت پیسہ ہمارے پاس ہے, لوگ کہتے تھے ہم تو مشہور ہو گئے, لوگ کہتے تھے طاقت فلاں ہمارے ساتھ ہے, ہم سیاسی پارٹی, ہمارا پارلیمنٹ کا جاننے والا, پولیس اور تھانہ اور ایس ایچ او, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, فوج اور یا خدا نہ خاصا ہو گیا ایجنسیوں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کوئی تھا ہی نہیں جو کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ شیعہ لیڈرشپ ہے پوری دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ انا معی ربی, کہ یقیناً میرا خدا میرے ساتھ ہے. کیونکہ اب یہ والا دور ہے, اب یہ والا زمانہ ہے جب کہا خدا میرے ساتھ ہے تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ وہ ایک قدم بڑھا رہے ہیں اور اللہ کئی قدم بڑھا رہا ہے. اتنی سازش کے بعد اگر آج بھی تشیع اتنے بڑے بڑے مراحل طے کر رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے الحمدللہ پروگرام جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں, کبھی تفصیل سے بیان کرنے کا انشاءاللہ وقت نہیں ہے کیونکہ ہر موضوع ایک الگ بحث ہے. اگر ہم یعنی کسی ایک موضوع کو پکڑ لیں تو تفصیل, جیسے یمن ہے, یمن پھر الگ پوری دنیا ہے, اسی طرح شام میں جو کچھ ہوا, اسی طرح سے جو انہوں نے شام اور اس کے بعد فلسطین میں کیا ہے پورا, اور پھر خود لبنان اور ایران یا عراق 30 سالہ یا 24-25 سالہ صدام کے دور کے بعد کس طرح سے آج عراق کروڑوں لوگوں کا میزبان بنتا ہے، یہ سب ایک پوری پوری الگ کہانی ہے کہ جن کو انشاءاللہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت تشیع کی طاقت کا اصل محور ہے. انشاءاللہ یہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اپنے ایمان کو پختہ کرے، اپنے ایمان کو پختہ کرے، اپنے ایمان کو پختہ کرے. قرآن کو چاہے ایک بار ہی صحیح، شروع سے لے کے آخر تک ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اور جس چیز میں کمزوری ہے نا اس کو ہدف بنا کے پڑھ لیں. مسئلہ یہ کہ مجھے اللہ پر ایمان نہیں ہے، قرآن کو اس نگاہ سے پڑھ لیں کہ اللہ پر ایمان کیسے مضبوط ہوگا. آپ دیکھیں گے جب پورا قرآن ختم ہوگا آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے گا. نبوت سمجھ میں نہیں آئی، ولایت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، جو بھی موضوع آپ بنانا چاہتے ہیں، کیسے خدا مستضعفین کو قرآن میں 2-3-4 مرتبہ آیا کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان مستضعفین کو، مستضعف کے لیے استعمال کیا نہیں کہ طاقتوروں کو، کہا کمزور لوگوں کو اس دنیا کا مالک بنا دیں گے. میں کہتا ہوں اس نیت سے قرآن پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے قرآن کی ہر آیت آپ کو مضبوط کرے گی کہ بھائی مستقبل آپ کا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. با ایمان ہوں انشاءاللہ، ایمان تو بہت انسان میں طاقت لاتا ہے. آپ با ایمان طاقتور ہوں گے، آپ اپنے ایمان کے ظہور سے انشاءاللہ نزدیک ہوں گے. خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ بھائی یہ بہت گناہگار ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن خدا ہمیں انشاءاللہ اگر خدا چاہے تو توفیق دے سکتا ہے کہ ہم با ایمان بھی ہو جائیں اور طاقتور بھی ہو جائیں، اور انشاءاللہ وہ کردار ادا کر سکیں کہ ہمارے ایمان کا ظہور نزدیک ہو جائے. خدا ہم کو انشاءاللہ ان کا حامی و ناصر بنائے، ان کو ہمارا حامی و ناصر بنائے، ہمیں توفیق دے کے نہ صرف ان کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بلکہ انشاءاللہ انہیں کے کہنے پر انہیں کے سامنے اپنی شہادت کو بھی پیش کر سکیں. بہت شکریہ. دور پڑے محمد والے.